बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
سامعین ریڈیو زہرائیں، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 150 سے لے کر 152 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، آج بدھ ہے، 21 اردو بہشت 1401 ہجری شمسی مطابق 9 شوال المکرم 1443 ہجری قمری اور 11 مئی 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ پھر آپ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ پھر پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا مقدس دفاع۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، حسب معمول پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں عدالت عثمان نے غداری قانون پر روک لگا دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف ایک وفد کے ہمراہ لندن پہنچ گئے ہیں، اور رہبر انقلاب اسلامی نے قومی اسلامی اور ایرانی تشخص کی حامل نسل کی تربیت پر زور دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں عدالت عثمان نے غداری قانون پر روک لگا دی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے غداری قانون کے خلاف عرضیوں کی سماعت کے بعد اپنے عبوری فیصلے میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو حکم دیا ہے کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 124A کے تحت ایف آئی آر درج نہ کی جائے۔ اس عبوری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئی پی سی 124A کے تحت تمام کاروائیاں ملتوی کی جاتی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 124A کے تحت غداری کے الزام میں جیلوں میں بند افراد راحت اور ضمانت کے لیے مجاز عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی عدالت عثمان نے مرکزی حکومت سے غداری قانون پر نظر ثانی کے لیے کہا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جب تک ملک سے غداری کے قانون پر نظر ثانی نہیں ہوتی، اس دفعہ کے تحت نہ کوئی مقدمہ درج کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی تفتیش انجام پائے گی۔ یاد ہے کہ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور متعدد اہم شخصیات نے عدالت عثمان میں غداری قانون کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اس قانون کے خلاف عرضیوں میں کہا گیا ہے کہ غداری قانون آئین کے آرٹیکل 14 اور 19A کے منافی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف ایک وفد کے ہمراہ لندن پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں شہری ہوا بازی کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ میاں شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ بدھ کی صبح لندن پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ جانے والے وفد میں وفاقی وزیر احسن اقبال، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق سمیت مسلم لیگ نون کے کئی اہم رہنما شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صحافیوں سے گفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ لندن کا مقصد بعض اہم معاملات پر سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے مشاورت بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور اقتصادی حالات میں بعض معاملات پر مشاورت کے لیے شہباز شریف کا لندن کا سفر ضروری ہو گیا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قومی اسلامی اور ایرانی تشخص کی حامل نسل کی تربیت پر زور دیا ہے۔ بدھ کو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہزاروں اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ نوجوان نسل کو قومی اسلامی اور ایرانی تشخص کی حامل خود اعتمادی کی دولت سے بہرہ مند انقلابی امنگوں سے آگاہ نیز دانشور اور کارآمد بنانے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے انسانی وسائل کو کسی بھی تہذیب کا بنیادی ڈھانچہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ نئی اسلامی تہذیب قائم کرنے والی نسل آج کے اساتذہ کے اختیار میں ہے، بنابراین اساتذہ کے کام کی اہمیت کو اس زاویے سے دیکھا جانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اساتذہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ پچھلے چار عشروں کے دوران ہمارے اساتذہ کے دامن سے تربیت پا کر مختلف شعبوں کے ماہرین سامنے آئے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پرش کو اسلامی تہذیب کے لیے تعلیم و تربیت کے عمل کو بھرپور اور ہماگیر بنانے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے طلبہ میں استقامت و پائیداری کے مفاہیم کو راسخ کیے جانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ موجودہ دور میں جہاں مغرب سے مشرق تک ہر کوئی اپنا زور چلا رہا ہے، آئندہ نسل کو استقامت اور پائیداری کی قدر و منزلت سے آگاہ کیا جانا ضروری ہے تاکہ وہ تہذیب ساز بن کر ملک و قوم کے وقار کو بلند کر سکیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے بدھ کے روز شمالی عراق میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری شعبے نے اعلان کیا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے دہشت گردوں کی جانب سے اس بات کے اعتراف کے بعد کہ شمالی عراق میں تعینات دہشت گرد ایران کے خلاف ناپاک منصوبے تیار کیے ہوئے ہیں، اس علاقے میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلان کے مطابق عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ کی اشتعال انگیزی کے بعد کہ جس کے تحت کچھ دہشت گرد عناصر نے ایران میں تخریبی کاروائیوں کی غرض سے ایران کے علاقوں میں دار اندازی کی، ایران کی انٹیلیجنس نے ان دہشت گردوں کا پتہ لگایا اور بانا کے علاقے سے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گرفتار ہونے والے دہشت گردوں سے تفتیش کے دوران ایران میں اس گروہ کے ناپاک منصوبوں کا پتہ چلا اور پھر ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے بری شعبے کے حمزہ سید الشہداء بریگیڈ نے کارروائی کی اور شمالی عراق میں ان دہشت گرد عناصر کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ 13 مارچ کو بھی ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی نے اربیل عراق میں غاصب صہیونی حکومت کے جاسوسی ادارے موساد کے ٹھکانے کو ٹارگٹ کیا تھا۔ واضح ہے کہ ایران کی مسلح افواج نے بارہا خبردار کیا ہے کہ ملک کی شمال مغربی سرحدوں پر پڑوسی ملکوں میں دہشت گردوں کی کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کی کسی بھی طرح کی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خلیج فارس کی ثقافت، تاریخ اور تہذیب کے بارے میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس جنوبی ایران کے شہر بوشہر میں شروع ہو گئی ہے۔ خلیج فارس یونیورسٹی کے چانسلر محمد مدرسی نے کانفرنس سے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا کہ تاریخی شواہد اور دستاویزات کی روح سے خلیج فارس کا علاقہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد تہذیب و تمدن کی پرورش کے حوالے سے خلیج فارس کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ محمد مدرسی نے مزید کہا کہ اس تہذیبی خطے میں ثقافتی اور سماجی تعلقات نیز دیگر علاقائی اور غیر علاقائی تہذیبی خطوں کے درمیان رابطوں کا فروغ اس کانفرنس کے دیگر مقاصد میں شامل ہے۔ خلیج فارس یونیورسٹی کے چانسلر نے اس خطے کی اہمیت کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے اس بیان کا حوالہ دیا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ خلیج فارس ایک اسلامی سمندر ہے اور پوری دنیا کے لیے توانائی کی فراہمی کا اہم ترین مرکز ہے۔ محمد مدرسی نے کہا کہ یہ بین الاقوامی آبی گزرگاہ سماجی خطے سے زیادہ ایک روحانی علاقہ شمار ہوتا ہے۔ ایران کے ادارہ ثقافت کی منتظمہ کمیٹی اور دنیا کے 30 ملکوں کے ناشرین کی شرکت سے تہران کے مصلی امام خمینی میں کتابوں کی بین الاقوامی نمائش کا افتتاح ہو گیا ہے۔ تہران میں مصلی امام خمینی میں کتابوں کی 33ویں بین الاقوامی نمائش کا آغاز بدھ کو ہوا ہے، جبکہ یہ نمائش 21 مئی تک جاری رہے گی۔ ایران کے نائب وزیر ثقافت و ارشاد اسلامی اور کتابوں کی اس نمائش کی منتظمہ کمیٹی کے سربراہ یاسر احمد وند نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کی 33ویں بین الاقوامی نمائش کو آن لائن بھی دیکھے جانے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور کتاب .ir پر وزٹ کر کے اس نمائش کو آن لائن بھی دیکھا جا سکتا ہے اور کتابوں اور مطالعے کے شوقین حضرات محظوظ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بین الاقوامی نمائش میں 170 غیر ملکی ناشرین نے بھی 66 اسٹالوں میں اپنی کتابوں کے ذریعے شرکت کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر ثقافت و ارشاد اسلامی اور کتابوں کی اس نمائش کی منتظمہ کمیٹی کے سربراہ یاسر احمد وند نے افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے قطر کی شرکت کی قدردانی کی اور کہا کہ جلد ہی تہران میں کتابوں کی اس نمائش میں قطر کے وزیر ثقافت کی میزبانی کی جائے گی۔ انسانی حقوق و ترقی کے مرکز عین الانسانیہ نے یمن پر سعودی اتحاد کی 2600 روزہ جارحیت اور اس جارحیت میں ہونے والے نقصانات کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ کی حمایت اور متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جارحیت میں 10,000 افراد شہید، زخمی اور لاکھوں دیگر بے گھر ہو چکے ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق و ترقی کے مرکز عین الانسانیہ نے یمن پر سعودی اتحاد کی 2600 روزہ جارحیت کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اس مرکز کے اعلان کے مطابق جارحیت کے 2600 روز کے دوران 46,374 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے، جن میں سے 17,775 افراد جاں بحق اور 28,599 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس مرکز نے اس جنگ کے دوران جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کی تعداد کا بھی اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ 4,028 بچے شہید اور 4,595 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ اس مرکز کے اعلان کے مطابق 1,307 مرد شہید ہوئے ہیں اور 21,091 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران 2,440 عورتیں شہید اور 2,193 زخمی ہوئی ہیں۔ انسانی حقوق کے مرکز عین الانسانیہ نے اسی طرح اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس جارحیت کے 2,600 دن میں سعودی اتحاد نے یمن کے 15 ہوائی اڈوں، 16 بندرگاہوں، 342 بجلی گھروں، 614 مواصلاتی مراکز، 2,185 پانی کے ذرائع اور ڈیم، 2,095 سرکاری تنصیبات اور 6,827 پلوں اور راستوں کو نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران 5,90,770 مکانات، 1,662 مساجد، 182 تعلیمی مراکز، 376 سیاحتی مراکز، 413 ہسپتالوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک فوجی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کے ڈرون اور جاسوس طیاروں نے بدھ کے روز یمن کے مختلف صوبوں من جملہ معارب، حجہ، جوف، سادہ، طائز، زالے اور بیضہ کی فضا میں 48 بار پروازیں کی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے فوجیوں نے اسی طرح معارب، حجہ، طائز، جوف اور جیزان کے علاقوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور گولہ باری کی۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے مسئلے کو سیاسی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ محمد عبدالسلام نے کہا کہ جنگ بندی کی تمام شقیں پوری طرح واضح ہیں، جن میں جنگی کارروائی بند ہونے، الحدیدہ بندرگاہ کھولے جانے اور صنعاء ایئرپورٹ سے کم ہفتے میں 2 پروازوں کی انجام دہی شامل ہے۔ اس سے قبل یمن کی شہری ہوا بازی کی تنظیم کے نائب سربراہ رائد طالب جبل نے کہا تھا کہ سعودی اتحاد میں شامل ممالک صنعاء ایئرپورٹ پر پروازوں کو اترنے کی اجازت دینے سے مسلسل گریز کر رہے ہیں۔ سہونی فوجیوں کی فائرنگ میں الجزیرہ کی رپورٹر کی شہادت کے بعد ایک اور نامہ نگار کے زخمی ہونے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنین کیمپ پر سہونی فوجیوں کی فائرنگ میں علی السمودی نامی اخبار قدس کا نامہ نگار زخمی ہو گیا ہے۔ اسے قبل الجزیرہ کی نامہ نگار شیرین ابو عاقلہ جنین میں سہونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو گئی تھی۔ المیادین ٹی وی نے اس شہادت کے بارے میں کہا ہے کہ غاصب سہونی فوجیوں کی اس قسم کی جارحیت کا مقصد رعب و وحشت پھیلانا اور جرائم کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ واضح ہے کہ سہونی فوجی مظلوم فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و جارحیت کی رپورٹنگ کرنے پر اب تک سینکڑوں کی تعداد میں نامہ نگاروں اور صحافیوں کو جارحیت کا نشانہ بنا کر شہید اور زخمی یا انہیں گرفتار کر چکے ہیں۔ اسرائیلی ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر پر ہونے والے بھرپور سائبر حملے نے سب سے بڑی سہونی ٹرانسپورٹ کمپنی کا کام کاج ٹھپ کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ٹرانسپورٹ اور پارسل نیٹ ورک پر یہ سائبر حملہ الطاہرہ نامی عراقی سائبر گروپ نے کیا ہے۔ عراقی مزاحمتی بلا کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کی سب سے بڑے ٹرانسپورٹ اور پارسل نیٹ ورک کے بکنگ سیکشن کو سائبر حملے کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ سائبر حملے کے نتیجے میں مذکورہ کمپنی کے لیے بینک ٹرانزیکشن کا عمل بھی معطل ہو کے رہ گیا ہے۔ پچھلے چند ہفتے کے دوران سہونی حکومت کی ویب سائٹوں پر متعدد سائبر حملے ہو چکے ہیں۔ 20 اپریل کو ہونے والے ایسے ہی ایک اور سائبر حملے کے بعد تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے کی سرگرمیاں بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی تھیں۔ چند روز قبل عراقی ہیکروں نے اسرائیلی ذرائع ابلاغ پر حملے کیے تھے اور سرکاری ٹیلی ویژن چینل کی چینل 9 کی نشریات بلاک کر دی تھیں۔ روسی اثاثوں کو منجمد اور یوکرین کو دیے جانے کی یورپی یونین کی تجویز کو سرگئی لاواروف نے ڈکیتی قرار دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے الجزائر کے اپنے دورے کے اختتام پر کہا ہے کہ روس کے ذر مبادلہ کے ذخائر کو منجمد اور اسے یوکرین کی تعمیر نو کے لیے اس ملک کے حوالے کیے جانے پر مبنی یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل کی تجویز کو ڈکیتی قرار دیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے فنانشنل ٹائم سے گفتگو میں روس پر یوکرین کی جنگ کے تاوان کی ادائیگی کے بارے میں کہا ہے کہ یورپی ملکوں کو چاہیے کہ روسی ذر مبادلہ کے ذخائر کو منجمد کریں اور ان رقوم کو یوکرین کی تعمیر نو پر صرف کریں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔ سامعین، یوکرائن کی وزارت دفاع نے یوکرائن پر دارالحکومت کیف کے اسکولوں کو فوجی چھاونی کے طور پر استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرائنی فوج کیف میں اپنے زیر قبضہ علاقوں کے کم سے کم 3 اسکولوں کو چھاونی کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ روسی وزارت دفاع کا یہ بیان ایسی وقت میں سامنے آیا ہے جب یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کے روز دعویٰ کیا تھا کہ دارالحکومت کیف کے نواحی گاؤں بیلو ہاریوکا کے ایک اسکول میں پناہ لینے والے 60 عام شہری روسی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی دوران روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ منگل کو تقریباً 9000 یوکرائنی شہریوں کو دونباس کے جنگ زدہ علاقوں سے روس منتقل کیا گیا ہے، اور اس طرح روسی فوجی آپریشن کے بعد سے 12 لاکھ لوگ یوکرائنی شہریوں کو روس منتقل کیا جا چکا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرائنی فوجیوں نے منگل کے روز عام شہریوں کو منتقل کرنے والی 6 گاڑیوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ادھر جنگ یوکرائن میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد کے حوالے سے بھی متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، غاصب صہیونی حکومت کا ہر گزرتا دن اس کے سیاہ کارناموں میں اضافہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے، چاہے معصوم بچوں کی شہادت ہو یا خواتین کی بے حرمتی یا فلسطین کے نہتے عوام پر ظلم و بربریت کی نہ ختم ہونے والی داستان ہو، اور ساتھ ہی ساتھ فلسطینی آبادیوں پر بمباری ہو اور ممنوع اسلحے کا استعمال ہو، ہر طرح سے ہم جب صہیونی بربریت کا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ہر دن ایک ڈراؤنا خواب نظر آنے لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فلسطینی عوام کی استقامت نے جو ہے وہ صہیونیوں کے پاؤں کو بھی جو ہے وہ لرزہ دیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آزاد ذرائع ہیں، جو خبر رسانی کے ادارے ہیں، اب ان پر بھی حملے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ الجزیرہ کی ایک عمارت کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا تھا غزہ میں، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ الجزیرہ کی عربی نیوز چینل کی رپورٹر اور صحافی شیریں ابو عاقلہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اس بربریت پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، غاصب صہیونی حکومت کی جو ماہیت ہے وہ ظلم اور بربریت پر استوار ہے۔ آپ اس غیر قانونی اور غاصب صہیونی حکومت اور اس کے پیچھے جو کار فرما نظریہ ہے، اس کو اگر آپ سرسری طور پہ بھی مطالعہ کریں تو ہر شعبے میں آپ کو شدت پسندی اپنے انتہا پہ نظر آئے گی۔ وہ اپنے علاوہ نظریاتی طور پہ کسی انسان کو پہلے درجے کا انسان تک نہیں سمجھتے۔ ان کے نظریات میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم سب سے برتر قوم ہیں، اور جو دنیا میں جتنے انسان ان کے علاوہ، زائنسٹ کے علاوہ جتنے لوگ موجود ہیں، وہ جانوروں کی مانند ہیں یا دوسرے تیسرے چوتھے درجے کے وہ مخلوق ہیں۔ لہذا جو اس نظریے کی کار فرما ہو یا جس کی ماہیت اس طرح کی ہو، تو اس سے اس طرح کے اقدامات کی توقع کرنی چاہیے۔ اگر وہ یہ نہ کریں تو پھر ہمیں شک میں پڑنا چاہیے کہ شاید جو ہے ان کی ماہیت میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، یا کچھ اس کے اندر جو ہے کوئی اصلاح ہو رہی ہے، یا یہ مثبت راستے پہ گامزن ہے۔ لہذا ہر اس طرح کا واقعہ، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو، فلسطین کی سرحدوں سے باہر ہو، اور غاصب صہیونی حکومت کو آپ دیکھیں اور ان کے جو ٹیررسٹ ہیں، یا جس طرح رہبر معظم نے اپنے ایک خطاب میں بڑے خوبصورت اشارہ فرمایا تھا کہ یہ جو فلسطین کے اندر مقبوضہ علاقوں میں ان کا جو ایک قبضہ ہے اور ایک غیر قانونی حکومت ہے، یہ ایک دہشت گردی کا ایک اڈا ہے کہ جہاں سے پوری دنیا میں جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا انہوں نے کئی دوسرے ممالک میں جا کے بھی جو زائنس مخالف عناصر تھے ان کو انہوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا، اور اس میں وہ قبول بھی کرتے ہیں اسلامی جمہوری ایران سے ہٹ کے۔ اسلامی جمہوری ایران کے اندر جو ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا، وہ ایک اس کا پہلو ہے، لیکن جو زائنس مخالف، چاہے وہ میڈیا میں ہیں، چاہے وہ تجارت کے شعبے میں ہیں، چاہے وہ سائنس کے شعبے میں ہیں، چاہے وہ علم و ثقافت کے شعبے میں ہیں، تو ایک طویل، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فہرست ہے کہ جو ان کے ہاتھوں جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنی، اور وہ غاصب صہیونی حکومت کے اس حقیقی ماہیت کو مزید واضح کرنے کی جو ہے وہ باعث بنی۔ جس واقعے کے آپ نے ذکر کیا، یقیناً ایک بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، اور شیریں ابو عاقلہ کے جو ایک الجزیرہ کی ایک سینئر رپورٹر تھی، اور ان کو جس انداز سے وہاں پہ نشانہ بنایا گیا، اس سے دو چیزیں میں اس سے جو اخذ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں، یعنی جو بھی آئے ان کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی ملک میں بعض دفعہ اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو پریس کے لیے، صحافیوں کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش رکھی جاتی ہے، ان کے خلاف کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جاتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کا واقعات ہوا تو جو بھی سامنے آیا فورسز کے سامنے، سیونی فورسز کے سامنے انہوں نے نہ کبھی میڈیا کا خیال کیا، نہ کسی اور اس طرح کے افراد کے جو وہاں پہ غیر جانبدار ہو کے کسی چیز کا ایک مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس مظاہرے کا باقاعدہ حصہ نہیں ہوتے، لیکن ہمیشہ جو ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے زائنسٹ کی طرف سے، فورسز کی طرف سے، وہ دشمن سمجھ کے ٹریٹ کیا گیا. اس کا ایک یہ ہے کہ یہ عالمی سطح پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پریس کے لیے، بالخصوص جنہوں نے پریس کے اپنے اس یونیفارم پہنی ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہمیشہ سخت سے سخت اور ڈکٹیٹر سے ڈکٹیٹر ترین جو حکومتیں ہیں وہ بھی اس میں خیال رکھتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی سینئر رپورٹر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور یہ جانی پہچانی خاتون تھیں، کوئی ایسا بھی نہیں تھا، الجزیرہ سے چونکہ ان کا تعلق تھا، عرب تھیں اور عرب دنیا کی ایک سینئر رپورٹر تھیں، لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے ان کو لگ گیا یا ان کو مثلاً انہوں نے وہ اتفاق ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. دوسرا جو اس سے نقطہ یہ ہے کہ ظالم صہیونی حکومت ظلم و بربریت کی اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف بھی ڈائریکٹ فائرنگ کرتے ہیں. یعنی اصول ہے کہ آپ اگر اس طرح کے کوئی مظاہرے ہوتے ہیں، آپ پہلے مرحلے میں لاٹھی چارج کرتے ہیں، کہیں پہ آپ پلاسٹک کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، پھر تیسرے مرحلے میں اگر حالات بہت ہی خطرناک ہوں تو آپ گھٹنے سے نیچے فائر کرتے ہیں. یعنی یہ دنیا کے جو رائٹس ہوتے ہیں، جو مثلا مظاہرے ہوتے ہیں یا مثلا بغاوتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ آپ ان اس سٹیپس سے جو ہے وہ مظاہرین کو یا مشتعل افراد کو جو ہے وہ منتشر کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح جب ایک رپورٹر کو اس انداز سے گولی لگی ہے تو جو وہاں پہ دوسرے لوگ ہوں گے وہ کس انداز سے زخمی ہوں گے. تو میں چونکہ ٹائم ہمارا اس میں کم ہے، بغیر نام اس میں بڑی ایک تفصیل سے بات کر سکتے
ہیں. میں صرف ڈاکٹر صاحب ایک 30 سیکنڈ میں آپ سے جواب چاہوں گا، چونکہ وقت بہرحال پروگرام کا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. یہ جو آزادی کے مثلا دعوے دار ادارے ہیں جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، وقتاً فوقتاً اپنی موجودگی کا اعلان کرتے ہیں، ان کی خاموشی پر آپ کیا کہیں گے؟
نہیں، اس میں تو کوئی رائے دی نہیں جا سکتی، اس لحاظ سے کہ دنیا کے اس وقت اگر میڈیا کی بات کریں تو اس وقت میڈیا پہ پوری دنیا میں، اس میں ہر لینگویج کی بات میں پورے اطمینان اور اس کے ساتھ وہ کر رہا ہوں،
ذمہ داری کے ساتھ
کہ دنیا کے ہر میڈیا پہ زائنسٹ کا ایک انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کنٹرول ہے. تو یہ جو آزادی اظہار کی بات یا حقوق کی بات یا یہ انٹرنیشنل اداروں کی بات ہے، یہ ہر جگہ پہ گھسے ہوئے ہیں، اور جہاں کہیں پہ بھی ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہوتا ہے، اور جہاں ان کے حق کی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا کا ایک چھوٹے سے چھوٹا میڈیا سے لے کے بڑے سے بڑا میڈیا جو ہے وہ چیخو پکار شروع کر دیتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا ان کے بارے میں، زائنسٹ کے بارے میں، کہ یہ میڈیا کے اندر بھی سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی اپناتے ہیں کہ جہاں پہ کسی کو دبانا ہو غائب کر دیتے ہیں، جہاں کسی کو استعمال کرنا ہو تو بڑے بڑے وسائل دے کے ان کو بڑے بڑے میڈیا سینٹر کے مالکان بنا دیا جاتا ہے اور پھر ان سے
اپنے کام لیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام.
سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 21 اردبہشت، 9 شوال اور 11 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نو شوال سن 110 ہجری قمری کو دوسری صدی ہجری کے مشہور محدث اور فقیہ ابن سیرین نے وفات پائی۔ وہ صبر و بردباری، اخلاق اور نرم مزاجی کے باعث عوام میں بہت مقبول تھے۔ ابن سیرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ حدیث کو حفظ اور نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ان کی اس احتیاط کی بنا پر تمام علماء ان کی روایت کی ہوئی احادیث کو مستند مانتے ہیں۔ ابن سیرین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ گیارہ مئی سن 868 عیسوی کو اب تک دریافت شدہ سب سے پرانی مطبوعہ کتاب کی تاریخ طباعت ہے۔ یورپ میں ٹائپ کی چھپائی کا آغاز 15ویں صدی میں ہوا تھا، مگر اس سے بہت پہلے چین میں ٹھپے کی چھپائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ سن 1900 میں ترکستان میں تان یانگ کے مقام پر ایک غار میں ایک کتاب دریافت ہوئی جس کا نام ڈائمنڈ سوتر تھا۔ یہ کتاب گوتم بدھ کی تصاویر اور ان کی تعلیمات پر مشتمل تھی اور ٹھپے کی مدد سے طبع ہوئی تھی۔ یہ کتاب 7 اوراق پر مشتمل ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر شیٹ کی لمبائی 2.5 فٹ اور چوڑائی 1 فٹ ہے۔ کتاب کے آخر میں تحریر ہے کہ یہ کتاب 11 مئی سن 868 کو وانگ چیے نے مفت تقسیم کرنے کے لیے چھاپی تھی تاکہ ان کے والدین کی یاد کو دوام حاصل ہو۔ اس کتاب کے ایک ورق پر عبارت اور 6 اوراق پر گوتم بدھ کو ان کے مرد اور خاتون پیروکاروں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ تصویر میں 2 بلیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ گیارہ مئی سن 1864 عیسوی کو برطانیہ کی مصنفہ ایتھیل لیلیان وویچ پیدا ہوئیں۔ وہ 21 سال کی عمر میں روس چلی گئیں اور وہاں روسی ادب سے آشنا ہوئیں، جس سے ان کو ادبیات اور تحریر و تصنیف سے بہت زیادہ لگاؤ پیدا ہو گیا۔ ان کا پہلا ناول دی گیڈ فلائی بہت مشہور ہے۔ ان کی دیگر تالیفات میں جیک ریمنڈ اور پٹ آف تھائی شوز خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ وویچ کا سن 1960 میں انتقال ہو گیا۔ اکیس اردی بہش سن 1298 ہجری شمسی کو مرزا کوچی خان جنگلی کے باوفا ساتھی ڈاکٹر ابراہیم حشمت الاطباء کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ تحریک جنگل کے نام سے موسوم انقلابی تحریک کے رہنما مرزا کوچی خان جنگلی کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ جنگل تحریک کے دوران طبی خدمات کی وجہ سے انہوں نے لاہیجان شہر میں بہت زیادہ عوامی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے سینکڑوں افراد پر مشتمل ایک گروپ تشکیل دیا تھا۔ جنگل تحریک کے ساتھ مل کر انہوں نے سال ہر سال تک جہاد کیا۔ آخرکار حکومت وقت کے فوجی حکام نے ان کو دعوت دی اور قرآن کریم کی جلد پر ان کے لیے امان نامہ لکھ کر بھیجا۔ انہوں نے اس امان نامے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے 270 ساتھیوں سمیت خود کو قزاقوں کے حوالے کر دیا، لیکن فوجی حکام نے ان کے ساتھ دھوکا کیا اور ان کو وکیل صفائی فراہم کیے بغیر ہی فوجی عدالت میں نمائشی مقدمہ چلا کر سزائے موت سنا دی گئی۔ ان کو رشت میں پھانسی دی گئی اور وہیں دفن کیا گیا۔ گیارہ مئی سن 1935 عیسوی کو جرمنی کے شہر برلن میں دنیا کے پہلے سرکاری ٹی وی ٹرانسمیٹر نے کام کرنا شروع کیا۔ اس ٹیلی ویژن ٹرانسمیٹر کا نام نپکو تھا، جس کے کام کرنے کے ساتھ ہی ٹیلی ویژن کے دور کا آغاز ہوا۔ اس ٹرانسمیٹر کا نام ٹیلی ویژن کے موجدین میں سے ایک سائنسداں پال نپکو کی کاوشوں کی قدردانی کے لیے ان کے نام پر رکھا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ پال نپکو سن 1860 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طبیعیات میں اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی وسیع پیمانے پر تحقیقات شروع کر دیں اور بالآخر تصویر کو لہروں میں تبدیل کرنے اور ان لہروں کو دوبارہ تصویر میں بدلنے کا طریقہ دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح پال نپکو نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا، جس کی ترقی یافتہ شکل آج ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں عوام کی جانب سے ٹیلی ویژن کو زبردست پذیرائی ملی اور سائنسی ترقی میں بھی اس کا رول بہت اہم ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم سیاسی مضامین سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران نے لکھا ہے، مورا نئے پیغام کے حامل یا پرانے پیغام کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ مارچ کے مہینے سے ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات رکے ہوئے ہیں، امریکی مشورے اور فیصلے کے لیے واشنگٹن گئے ہوئے ہیں، اور اس دوران ایران نے یہ کوشش کی ہے کہ ملکی سطح پر ایسے اقدامات کرے جس کی وجہ سے ملکی امور ایٹمی سمجھوتے سے وابستہ نہ رہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران نے سفارتکاری کے فوائد کو نظر انداز کر دیا۔ ان حالات میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے ذمہ دار کے نائب انریکو مورا تہران کا دورہ کر رہے ہیں، جس کا اصل کام پیام پہنچانا ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پایا کہ امریکہ نے سیاسی فیصلہ کر لیا ہے اور مورا کو ایسا پیغام دیا ہے جس سے تہران کے مطالبات پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ امریکی حکام نے بھی سفارتکاروں کی ہمیشہ کی روش کے مطابق اس سلسلے میں تفصیلات سے گریز کیا ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس سلسلے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یقیناً اس دورے کے بعد ہمارے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی۔ رائے الیوم نے لکھا ہے، لبنان کے حسن نصر اللہ کا نیا اصول، امن کے مقابلے میں گیس۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کے خطابات ہمیشہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لبنان ہی نہیں بلکہ مشرق وسطی کے مستقبل کی جھلک بھی نظر آتی ہے، لیکن ان کا حالیہ خطاب بالکل مختلف تھا۔ لبنان کے لوگ بجلی سے محروم رہتے ہیں، ایندھن کے بحران کا سامنا ہے، $100 ارب سے زیادہ کا قرضہ ہے، ملکی کرنسی کی قیمت 95% سے زیادہ گر چکی ہے، مہنگائی کمر توڑ رہی ہے، اور اکثریت کا یہ حال ہے کہ اپنے بچوں کو دو وقتی روٹی بھی نہیں دے سکتے۔ یہ وہ لبنان ہے جو $67 ارب کے گیس اور تیل کے ذخیرے پر بیٹھا ہے۔ کمزور اور بدعنوان حکومتیں امریکی اور اسرائیلی دباؤ کے سامنے جھک جاتی ہیں، جو ان قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے لبنان کے سامنے اسرائیل کو تسلیم کرنے، پناہ گزینوں کو شہریت دینے، اور سب سے اہم حزب اللہ سے اسلحہ چھیننے کی شرط پیش کرتے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان گیس اور تیل نکالے گا، اور اگر تم نے لبنان کو اس سے روکا تو ہم بھی تمہیں تیل اور گیس نکالنے سے روک دیں گے، اور پھر بحرۂ وسط کے مشرق میں بھی ایک بھی ایسی کمپنی نہیں بچے گی جو آپ کے لیے تیل اور گیس نکالے۔ اسلامی استقامتی محاذ اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے پر قادر ہے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے، گیان واپی مسجد تنازع میں آج مسلم فریق کے دلائل۔ گیان واپی مسجد کا معاملہ تنازع کھڑا ہونے کی کوشش کے تحت کیے گئے ایک سروے کے حکم اور کورٹ کے مقرر کردہ کمشنر کی جانبداری کے خلاف عدالت میں منگل کو ہونے والی سماعت میں دونوں فریقوں کی بحث جاری رہی۔ سول جج سینئر ڈویژن روی کمار دیواکر کی عدالت میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی بحث میں دونوں فریقوں نے ایڈوکیٹ کمشنر کی تبدیلی اور گیان واپی مسجد کے اندر سروے کے تعلق سے دلائل پیش کی۔ انجمن انتظامیہ مساجد کے وکلاء کا کہنا تھا کہ ایڈوکیٹ کمشنر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مسجد کی ویڈیوگرافی کے لیے بضد ہیں، جبکہ عدالت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ ادھر ہندو فریق کی جانب سے عرضی دی گئی ہے، جس میں گیان واپی مسجد کے احاطے میں بیریئر کٹنگ کے اندر اور تہہ خانے کے اندر سروے کرانے کی مانگ کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گیان واپی احاطہ اور شنگر گوری معاملے کے مقدمے میں عرضی داخل کر کے اپیل کی گئی تھی کہ گیان واپی کیمپس میں روزانہ پوجا کی اجازت دی جائے۔ اور سمجھنا، آخر میں ہم روزنامہ جنگ سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روزنامہ جنگ پاکستان سے شائع ہوتا ہے، جس نے لکھا ہے، صدر الوی آئین شکنی کے مرتکب، وفاقی کابینہ۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے صدر عارف علوی کے کردار کو آئین سے ماورا قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ملک کو انتشار کی جانب دھکیلنے کے لیے عہدے کا استعمال کیا، گورنر پنجاب کے معاملے میں آئین کا مذاق بنایا، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں صدر مملکت کے کردار پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا، جبکہ گورنر پنجاب عمر چیمہ کے اقدامات پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا گیا۔ کابینہ ارکان کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ صدر اور گورنر پنجاب نے آئین، قانون، پارلیمان، جمہوریت کی توہین کی۔ حکومت نے گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے آئینی اختیار استعمال کیا۔ وفاقی کابینہ نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ ملک سیاسی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا، اداروں پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ اخبار لکھتا ہے وفاقی کابینہ نے گورنر پنجاب کے معاملے پر وزیراعظم کی ایڈوائس مسترد کرنے کے فیصلے کو بھی رد کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں اور سوشل میڈیا سے منتخب شدہ بعض سیاسی مضامین سے اقتباس سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ سامعین، اس پروگرام کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام اسلام کی معرفت، اور آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام مقدس دفاع، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامن پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم حسب معمول پہلے افغانستان اور پاکستان کی گزشتہ ہفتے کی اہم خبروں کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر ان میں سے بعض پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، افغانستان میں ایرانی سفارتکاروں کی سیکورٹی یقینی بنانے پر تاکید۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ متحدہ عرب امارات کے اقتصادی وفد کا دورہ پاکستان۔ عمران خان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن کے ذریعے امریکی سازش اور مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کے کال پر اسلام آباد اور راولپنڈی میں پی ٹی آئی کی جانب سے کار اور موٹر سائیکل ریلیاں۔ طالبان کی جانب سے افغانستان میں داعش کی سرگرمیاں بڑھنے پر مبنی امریکی دعوے کی تردید۔ امریکہ کا افغانستان میں اپنے 16 جنگی ہیلی کاپٹر یوکرینی فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ اور افغانستان میں سیلاب اور طوفان سے 32 افراد لقمے اجل۔ سامنے یہ تھے پاکستان اور افغانستان کی گزشتہ ہفتے کی اہم خبریں، اب ہم ان میں سے بعض کو قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونی گفتگو میں افغانستان میں ایرانی سفارتکاروں کی سیکورٹی سے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی سفارت خانے اور قونصل خانوں کی سیکورٹی یقینی بنائے جانے پر تاکید کی۔ افغانستان میں چند دن قبل رونما ہونے والے دلخراش واقعات کے تناظر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونی گفتگو میں افغانستان کے عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور کابل میں ایران کے سفارت خانے اور اسی طرح ہرات، مزار شریف، قندھار اور جلال آباد میں ایران کے قونصل خانوں پر ممکنہ خطرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایرانی سفارت خانے اور قونصل خانوں کے سیکورٹی سخت کرنے پر تاکید کی۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان دو قوموں کے دشمن ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش میں ہیں، تاہم میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ افغانستان کے سیکورٹی فورسز ایرانی سفارت خانے اور قونصل خانوں کی سیکورٹی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ واضح ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل، مزار شریف اور قندوز کی مساجد میں ہونے والے دھماکوں میں سینکڑوں افراد شہید و زخمی ہوئے۔ ان میں بیشتر دھماکوں کی ذمہ داری دہشت گرد تکفیری گروہ داعش نے قبول کی تھی۔ سامعین، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس کے بعد شہباز شریف متحدہ عرب امارات گئے، جہاں انہوں نے یو اے ای کی مسلح افواج کے سربراہ اور ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کی، جس میں مشترکہ مفادات کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ ان کے سعودی عرب کے دورے کے دوران اس ملک نے اسٹیٹ بینک میں موجود $3 ارب کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی۔ اس بات کا اعلان وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کے دورے سعودی عرب کے دوران جاری ہوئے مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق دونوں ملکوں نے نجی شعبے، انڈسٹریز اور کانکنی کے شعبے میں تعاون پر بھی اتفاق کیا۔ واضح ہے کہ اس دورے میں پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ بلاول بھٹو، خواجہ آصف، مفتاح اسماعیل، مریم اورنگزیب، شاہ زین بکٹی، خالد مقبول صدیقی اور محسن داور بھی تھے۔ دوسری جانب پاکستان کے ساتھ سمجھوتوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات کے ایک اقتصادی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات بھی پاکستان کی مالی مدد و حمایت کرنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ سامن، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سربراہی میں کمیشن کے ذریعے امریکی سازش اور مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک نجی ٹی وی سے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت کو بیرونی سازش کے تحت ختم کیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں اس سازش کے ایک ایک کردار کا پتہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس بہترین آدمی ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے جو اس سازش کی تحقیقات کرے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ امریکی سفارت خانے میں کون کون جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفیر مراسلہ کوڈ میں بھیجتا ہے، اس لیے ہم اسے پبلک کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن ملک کی قومی سلامتی کونسل میں یہ مراسلہ رکھا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت منتخب اور جمہوری حکومت تھی، جس کو بیرونی سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ اگر اس پر ایکشن نہ لیا گیا تو جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اس انٹرویو میں کہا کہ وہ امریکہ اور کسی بھی ملک کے مخالف نہیں ہیں، لیکن امریکہ اپنے فائدے میں حکومتیں تبدیل کرتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی کال پر اسلام آباد اور راولپنڈی میں پی ٹی آئی کی جانب سے کار اور موٹر سائیکل ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں ریلی زیرو پوائنٹ سے شروع ہو کر فیصل یونیو سے ہوتے ہوئے سیکٹر F10 تک پہنچ کر ختم ہوئی۔ اس ریلی میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کاروں اور موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کے حصہ لیا۔ احتجاجی کار اور بائک ریلی میں شریک مظاہرین پی ٹی آئی اور پاکستان کے پرچم لیے ہوئے تھے۔ بتایا گیا کہ اس ریلی کی وجہ سے اسلام آباد کے شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ راولپنڈی میں بھی عمران خان کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کار اور بائک ریلی نکالی اور چاندنی چوک پر اجتماع کیا۔ ریلی میں شریک افراد نے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ اسی طرح کی ریلیاں پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی نکالی گئیں۔ سامن، طالبان نے افغانستان میں داعش کی سرگرمیاں بڑھنے پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کسی بھی گروہ کو کسی اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف آرمی اسٹاف جنرل مارک ملی نے امریکی سینٹ میں دعویٰ کیا کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی پورے علاقے کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں داعش کی بڑھتی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے اور خطرہ محسوس کیے جانے پر اس گروہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں داعش کی تقویت پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں اب تک داعش کے بہت سے ٹھکانے تباہ کیے جا چکے ہیں اور داعش کے کچھ ہی عناصر باقی بچے ہیں جو کچھ کرنے کی توانائی نہیں رکھتے۔ طالبان کے ترجمان نے دعویٰ ایسی حالت میں کیا کہ جب افغانستان کے مختلف علاقوں میں تمام دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے ہی قبول کی۔ رمضان المبارک میں بھی افغان دارالحکومت کابل سمیت مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں سے سینکڑوں بے گناہ افغان شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ ان میں زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ دراصل امریکہ نے افغانستان میں اپنے 16 جنگی ہیلی کاپٹر یوکرینی فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے خصوصی امریکی تفتیشی ادارے کا کہنا ہے کہ MI 17 قسم کے 16 جنگی ہیلی کاپٹروں کو جو افغانستان کے لیے روس سے خریدے گئے تھے یوکرین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ان ہیلی کاپٹروں کا افغانستان سے امریکی فوجی انخلا اور افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے قبل یوکرین منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں کہ طالبان نے گزشتہ ہفتے بعض ملکوں کی جانب سے جنگی ہیلی کاپٹروں کو افغانستان کے حوالے نہ کیے جانے پر تنقید کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ جنگی ساز و سامان افغان عوام سے متعلق ہیں اور ملک میں امن و امان کی برقراری اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان کو اس فوجی ساز و سامان کی اشد ضرورت ہے۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے قبل اس ملک کے ہوا بازوں نے امریکی ایما پر بہت سی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو افغانستان سے باہر من جملہ وسطی ایشیا کے ملکوں میں منتقل کر دیا تھا۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اب ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
سامن پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت درحقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالا تر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21ویں آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے۔ رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے۔ اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دی۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محاذ جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے منہ بولتا مصداق تھے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگ کی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کی یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے، سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاؤنیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لا تعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے، وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع، نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی تو امام خمینی رحمت اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتی اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتی۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی، اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔